بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. گزشتہ تین درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے نظر نیاز، منت ماننا، اس بارے میں گفتگو کی تھی. پہلے درس میں نظر کی تعریف اور قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے عرض کی تھیں، پیش کی تھیں کہ منت ماننا عبادت ہے. اور دوسرے درس میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پیش کی تھیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ منت ماننا، نظر ماننا عبادت ہے اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے. اور تیسرے درس میں، یعنی گزشتہ درس میں، آپ کے سامنے علماء کرام کے اقوال پیش کیے تھے جن سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے کے لیے، کسی قبر کے لیے یا کسی فوت شدہ بزرگ کے لیے یا کسی پتھر کے لیے یا کسی ولی کے لیے یا کسی نبی شہید کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی منت ماننا یا اس کے نام کی نظر دینا، نیاز دینا یا چڑھاوے چڑھانا، یہ سب کچھ شرک کے اندر شامل ہے اور یہ جائز نہیں ہے. آج کا اور آئندہ کا درس بھی انشاءاللہ تعالی اسی بارے میں ہی ہوگا، کیونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے. منت ماننا یا چڑھاوے چڑھانا، یہ بہت کثرت کے ساتھ آج لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جہالت کی وجہ سے، لہذا بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سے دلائل قرآن پاک میں سے ابھی باقی ہیں جو آپ کے سامنے آئندہ دروس میں بیان کیے جائیں گے اور احادیث بھی جو اسی موضوع سے متعلق ہے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ گزشتہ تین درسوں میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جو لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں وہ قبر والوں کے لیے منتیں مانتے ہیں. اسی طرح سے وہ اس نیت کے ساتھ منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں کہ ہمیں وہ بزرگ فائدہ پہنچائیں گے، ہماری مصیبتیں ٹال دیں گے اور ہمیں برکت دیں گے. اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فوت شدہ لوگ ہماری منت اور ہمارے چڑھاوے سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ کون ان کی قبر پر مرغا لے کے آیا ہے اور کون ان کی قبر پر فلاں جانور لے کے آیا ہے، اور اس کے مقابل کے اندر وہ اس چڑھاوا چڑھانے والے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اسی طرح سے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فوت شدہ بزرگ، ان کو اللہ تعالی نے اختیارات دے رکھے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ فوت ہونے کے بعد بھی دنیا کے اندر اختیارات رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں، فقر سے غنی کر سکتے ہیں. اور یہ بات بھی گزشتہ دروس میں واضح ہو گئی تھی کہ منت ماننا قبروں کے لیے یہ بہت بڑا شرک ہے، کیونکہ منت ماننا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالی کا حق ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ اس امت کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کے اندر آج کثرت کے ساتھ شرک موجود ہے، اور جو انکار کرتا ہے کہ شرک نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ تکبر اور عناد اور تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس نے غالباً آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آج مسلمانوں میں شرک نہیں ہے، حالانکہ یہ سب کچھ شرکیہ کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں اور جس کی قرآن تردید کرتا ہے اور جس کی شریعت نے نفی فرمائی ہے. تو یہ چند ایک باتیں گزشتہ دروس سے واضح ہوئی تھی. اور آج کا جو درس ہے اس میں چند ایک شبہات کا جواب دیا جائے گا. بعض شبہات جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نظر نیاز سے متعلق، اس کا جواب آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. شبہات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تین شبہ جو ہیں، تین اعتراضات، یہ زیادہ اہم ترین ہیں، لہذا انہی پر گفتگو ہوگی. پہلا شبہ جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے یا قبر پرست لوگ وہ شبہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قبروں کے سامنے یا ولیوں کے سامنے یا بزرگوں کے نام کی جو منت دیتے ہیں، جو منت مانتے ہیں، جو نیاز دیتے ہیں، یا جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یا جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عبادت نہیں کہا جا سکتا. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ عبادت ہے، یہ چڑھاوے چڑھانا، یہ منت ماننا، یہ جانور ذبح کرنا، اگر عبادت مان بھی لیا جائے تو یہ عبادت تب بنے گی کہ جب ہم قبر والے کو رب سمجھ کر کریں، جب ہم یہ سمجھ کر کریں کہ یہ بذات خود نفع نقصان دیتا ہے، بذات خود اللہ کی اجازت یا مرضی کے بغیر مستقل طور پر ہر چیز کا مالک ہے، یہ سمجھ کر اگر کرے، اس کو الہ خدا سمجھ کر کرے، پھر تو یہ واقعہ شرک ہے. لیکن ہم ان کو خدا تھوڑا سمجھتے ہیں، ہم ان کو رب تھوڑا سمجھتے ہیں، ہم ان کو نفع نقصان کا مالک مستقل طور پر تھوڑا سمجھتے ہیں، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے بڑے ولی تھے، اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام اور مرتبہ تھا، اللہ کے ہاں ان کی بہت پہنچ تھی، لہذا کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، تو اب وہ دنیا کے اندر نہیں رہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ ان کی کوئی بات ٹالتا نہیں ہے اور ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں، لہذا ہماری ان کے آگے ہے اور ان کی اللہ کے آگے ہے. ہم تو ان کو ایک ذریعہ سمجھ کر، ایک وسیلہ سمجھ کر ان کے سامنے منتیں لے کے جاتے ہیں، اور یہ تو شرک نہیں ہے. شرک تو تب ہے کہ آپ اس کو رب سمجھ کر اس کے سامنے بکرا لے کے جائیں یا منت لے کے جائیں. تو یہ ہے شبہ جو بعض لوگ پیش کرتے ہیں. اب اس کا جواب سنیے. رہی پہلی بات کہ منت ماننا جو قبروں کے سامنے جا کر مانی جاتی ہے، یا بزرگوں کے نام کی جو مانی جاتی ہے، یا ولیوں کے نام پر، یا فوت شدہ لوگوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یا جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یا دیگے یا مٹھائیاں یا مرغے یا جو کچھ بھی وہاں پر دیا جاتا ہے، یا سبیلیں لگائی جاتی ہیں دودھ کی یا پانی کی یا کسی اور چیز کی، یہ کہنا کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ بہت ہی جہالت پر مبنی یہ بات ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے. گزشتہ تین درسوں میں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے اور احادیث میں سے اور علماء کرام کے اقوال میں سے کتنے دلائل پیش کیے ہیں جن سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی تھی قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے اور علماء کرام کے اقوال سے کہ منت ماننا عبادت ہے. نظر نیاز یہ چڑھاوے، یہ منت، یہ عبادت ہے. اور کچھ مزید دلائل انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آئیں گے جن سے مزید ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ جو ابھی تک بھی شک کرتے ہیں اس بات میں کہ منت ماننا یہ عبادت نہیں ہے، یا یہ جو قبروں پر جا کر چڑھاوے چڑھانا یہ شرک نہیں ہے، تو مزید آنکھیں کھل جائیں گی آئندہ درسوں میں جب مزید دلائل آپ کے سامنے میں قرآن پاک میں سے پیش کروں گا. اور منت کی جو تعریف کرتے ہیں علماء کرام، وہ تعریف ہی بتاتی کہ منت عبادت ہے. منت کی تعریف، نظر کی تعریف، جس طرح میں نے گزشتہ پہلے درس میں آپ کے سامنے کی تھی، التزام طاعت تقربا الى اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کسی نیک کام کو اپنے اوپر ضروری کر لینا، اس کو منت کہتے ہیں. تو یہ تعریف ہی بتاتی ہے کہ منت ماننا یہ عبادت ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکات، رکوع، سجدہ، زکات، یہ عبادت ہے، عبادت کی قسمیں ہیں، تو اسی طرح سے یہ منت بھی عبادت کی قسم ہے. تو جو اس کو عبادت تسلیم نہیں کرتا، وہ بہت بڑا متکبر انسان ہے، اللہ نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اس کے دل پر مور لگا دی ہے کہ اسے قرآن کی آیات نظر نہیں آتی، یہ احادیث نظر نہیں آتی، اور یہ کہتا ہے کہ منت عبادت نہیں ہے، اسے تو اللہ کے سامنے تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، میری آنکھوں پر جو پردہ پڑ گیا اس کو اتار دے تاکہ مجھے حق سمجھ میں آئے۔ تو جو انسان ادنا سا بھی علم رکھتا ہے قرآن پاک کا یا احادیث کا، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جس طرح 12 بجے کے قریب، دن کے 12 بجے سورج نکلے ہوئے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح اس کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے جو ادنا سا بھی علم قرآن پاک کا رکھتا ہے کہ منت عبادت کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قبر کے لیے یا کسی فوجدہ بزرگ کے لیے یا کسی نبی کے لیے یا کسی شہید کے لیے یا کسی بھی دوسری چیز کے لیے یا کسی بھی دوسرے انسان کے لیے، بہرحال اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے منت ماننا اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ منت عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق جب آپ کسی دوسرے کو دے دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو گزشتہ 3 درسوں کے اندر جو ہم نے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، میرے خیال ان دلائل کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان دلائل کے اندر اس انسان کا رد ہو جاتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ منت عبادت نہیں ہے، لہذا جو ہم قبروں کے سامنے جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا جو منتیں مانتے ہیں یہ عبادت کے اندر شامل نہیں، وہ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، منت عبادت ہے۔ لہذا جو انسان کسی پتھر کے سامنے جا کر، کسی قبر کے سامنے جا کر، کسی پیر کے سامنے جا کر، یا کسی درخت کے سامنے جا کر، یا کسی قبر کی ڈھیری کے سامنے جا کر، یا کسی دربار مزار پر جا کر، یا کسی مندر میں جا کر، یا کسی آستانے پر جا کر، کسی بھی جگہ جا کر جب وہ منت مانتا ہے یا چڑھاوا چڑھاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور رہی دوسری بات ان کا یہ کہنا بعض لوگوں کا کہ منت یا چڑھاوے یا نیاز یہ اس وقت عبادت ہوگی، اس وقت شرک کہلائے گا کہ جب ہم اس قبر والے کو رب سمجھ کر، الہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر، مستقل طور پر نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کریں تو تب تو شرک ہے، لیکن ہم قبر والوں کو یہ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ وہ رب ہے یا خدا ہے یا وہ مستقل طور پر نفع نقصان کے مالک ہے، ہم یہ تو نہیں سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں بس وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے بس، باقی ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، اللہ خدا ہے، راضی کا مالک ہے سب کچھ، لہٰذا یہ کیسے شرک ہو گیا قبر کے سامنے جا کر یا کسی بزرگ کے نام کی منت مانا، جاتے ہم اس کو رب سمجھ کر منت نہیں مانتے۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ غیر کے سامنے جا کر، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے جا کر عبادت کرنا تب حرام ہوگا، تب شرک ہوگا کہ اگر اس کو رب سمجھ کر یا اس کو مستقل طور پر نفع نقصان کا مالک سمجھ کر عبادت کریں، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے، کفار مکہ جو تھے، انہوں نے کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی کفر کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا پھر سب کچھ صحیح ماننا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے خداؤں کو، اپنے جھوٹے معبودوں کو، اپنے بتوں کو رب سمجھ کر، خدا سمجھ کر، یا مستقل طور پر نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان کی پوجا نہیں کی کبھی، بلکہ وہ بھی ان کو محض اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے کبھی اپنے خداؤں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے ہیں یا یہ سورج چاند نکالنے والے ہیں یا یہ اللہ کی مدد کے بغیر مستقل طور پر بذات خود ذاتی طور پر نفع نقصان کے مالک ہے، کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ تو اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ کسی کے سامنے جا کر جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کے نام کی منت ماننا، چڑھاوے چڑھانا، نیاز دینا، یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ اس کو واسطہ سمجھ کر، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر کریں، اور اگر اس کو رب سمجھ کر کریں تو ناجائز ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کہ جو کچھ بھی شرک آج تک ہوا ہے دنیا کے اندر، اس سب کو صحیح سمجھنا پڑے گا کہ سب کچھ صحیح ہوا ہے، اس لیے کہ مشرکین کبھی اپنے خداؤں کو مستقل طور پر ذاتی طور پر نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان کی پوجا نہیں کرتے تھے. اور قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. تو آئیے وہ چند ایک آیات سنتے ہیں جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ مکہ کے جو عرب کے جو لوگ مشرک تھے, جو کافر تھے, جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جنگ کی ہے ان کے خلاف, ان کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا اور اپنے بتوں کے بارے میں یا نبیوں ولیوں کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا, قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے. تو آئیے قرآن پاک کی چند آیات سنتے ہیں جن سے بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی. بہتر یہ ہو کہ آپ اگر اپنے ساتھ ایک کاپی اور ایک پنسل لے کر آیا کریں, کاپی اور پین لے اپنے ساتھ لے کر آیا کریں اور یہ آیات لکھ لیا کریں اور بعد میں خود بھی جا کر مطالعہ کیا کریں اور یہ باتیں اپنے ریکارڈ میں رکھا کریں تاکہ آپ کو کسی سے گفتگو کرنی پڑے تو آپ اس کو قائل کرنے کے لیے اپنے پاس دلائل رکھتے ہو اور دلائل کی قوت کے ساتھ آپ اس کو زیر کر سکیں. تو میں اب آپ کے سامنے وہ قرآن پاک کی چند آیات پیش کرتا ہوں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مکہ کے عرب کے جو مشرک تھے وہ اپنے بتوں کو مستقل طور پر ذاتی طور پر نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ سب کچھ اللہ کو مانتے تھے اور اپنے خداؤں کو محض وہ اللہ تک پہنچنے کے ایک ذریعہ سمجھتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا ہے کہ چاہے وہ اپنے بتوں کو اللہ تک پہنچنے کے ایک ذریعہ سمجھ کر اس کی پوجا کریں, یہ بھی شرک. تو لیجیے سب سے پہلے نمبر ایک سورۃ لقمان آیت نمبر 25. سورۃ لقمان آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں, ان مشرکوں سے پوچھیں, دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے, پیدا کرنے والا کون ہے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو اللہ کی قسم یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ ہے. لیکن اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے, لام تاکید کا اور آگے نون بھی تاکید کا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, یہ ضرور تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں, ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ یہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, تو کہہ دیجیے پیغمبر کے پھر سب تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے, لہذا عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن ان کافروں اور مشرکوں میں سے اکثر بے علم ہے, بات کو سمجھتے نہیں ہیں, یہ جاہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں کہ آسمان زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, نہ کہ وہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں. لہذا ان کے اس اعتراف سے ان پر حجت قائم ہو گئی کہ جب وہ خود مان رہے ہیں کہ آسمان زمین کا خالق اللہ ہے اور ان کے بت نہیں ہیں, تو لہذا پوجا بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے جو زمین و آسمان کا خالق ہے, نہ کہ ان بتوں کی کہ جن کو وہ بھی آسمان زمین کا خالق نہیں مانتے. تو یہ ہے سورۃ لقمان آیت نمبر 25. نمبر 2 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61, 62 اور 63. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61, 62 اور 63 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں, مکہ کے مشرک جو ہے ان سے پوچھیں, آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, سورج اور چاند کو چلانے والا کون ہے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, تو پھر یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں, کدھر بہکے جا رہے ہیں. جب وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کا خالق پیدا کرنے والا ہے اور وہی سورج اور چاند کا نظام چلانے والا ہے، تو پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیوں بہکے جا رہے ہیں اپنے بتوں کی طرف اور دیگر خداؤں کی پوجا کی طرف؟ جب یہ مانتے کہ اللہ ہی ہے تو پھر پوجا بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے رزق کھلا جس کو چاہے دے دے، من عبادی ویقدر لہ، اور جس کو چاہے تنگ رزق دے، جس کو چاہے رزق کے اندر تنگی کر دے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وہ مشرک کہتے تھے کہ اگر یہ مسلمان واقعی حق پر ہے تو پھر یہ فقیر کیوں ہے، ان کے پاس مال زیادہ کیوں نہیں ہے، دولت کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری مرضی ہے، چاہے جس کو چاہوں زیادہ دے دوں، جس کو چاہوں کم دے دوں، میں نے ہر کام حکمت کے تحت کیا ہے۔ تو یہ مال و دولت کی کثرت یہ حق کی علامت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں اے پیغمبر کہ آسمان سے بارش کس نے اتاری ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور بارش کے ذریعے ایک مردہ بنجر زمین کو کس نے دوبارہ سرسبز و شاداب کیا ہے؟ کون ہے وہ جو آسمان سے بارش اتارتا ہے اور اس بارش کے ذریعے ایک بے آباد بنجر زمین کو اللہ دوبارہ سبز کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ کون کہیں گے؟ مشرک، مشرک کہیں گے جو نبی کریم کے زمانے میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے پیغمبر کہ پھر ساری تعریفوں کے لائق بھی وہی اللہ ہے جو کہ بارش اتارنے والا اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والا۔ بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں، ان مشرکوں میں سے اکثر لوگ کم عقل ہیں، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ اگر عقل ہوتی تو رب کو ماننے کے باوجود اپنے بتوں کے پاس نہ جاتے، پتھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے، اور نہ ان کے اندر یہ الٹا تضاد ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اپنے بتوں کو اور فوت شدہ لوگوں کو حاجت روا اور عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی عقل کے اندر خرابی ہے۔ تو اس ان آیات سے معلوم ہوا کہ وہ مانتے تھے آسمان زمین کا خالق، سورج چاند کا نظام چلانے والا اور رزق دینے والا، آسمان سے بارش اتارنے والا اللہ تعالیٰ۔ آگے چلیے نمبر 3، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 90 تک۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 80، آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 90 تک، آیت نمبر 84 سے 90 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، فرما دیجئے اے پیغمبر ان مشرکوں سے ذرا پوچھئے کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کا، کس کی یہ چیزیں ہیں؟ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، اور زمین کے اندر اب ان کے خدا بھی تھے، زمین کے اندر ان کے وہ ولی بھی تھے جن کی پوجا کرتے تھے مکہ کے مشرک، تو وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ تو زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے کس کے ہیں، کس کی ملکیت ہے، بتاؤ۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، اس سوال کا جواب دو۔ سیقولون للہ، تو فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی ملکیت ہے۔ سیقولون للہ، اللہ کی ملکیت ہے۔ قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے جب اللہ کو مانتے ہو کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، تو پھر تمہیں نصیحت کیوں نہیں آتی کہ ایک اللہ کی خالص عبادت کرنے کے لیے تم راہ راست پر کیوں نہیں آتے؟ اچھا ہے میرے پیغمبر، ذرا دوسرا ان سے سوال کیجئے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا اور عظمت والے عرش کا مالک کون ہے، رب کون ہے؟ ساتوں آسمانوں کا رب اور عظمت والے عرش کا رب کون ہے؟ ان سے پوچھئے مکہ کے مشرکوں سے۔ سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جواب دیں گے کہ آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک رب اللہ ہے، اللہ کی ملکیت میں وہ. قل افلا تتقون، تو کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے، جب مانتے ہو کوئی اتنا بڑا رب وہ اتنا بڑا مالک ہے کہ ساتوں آسمان اور عرش بھی اس کا ہے، تو پھر اس کی توحید کا راستہ اختیار کر کے، اس کی خالص عبادت کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا ایک میرے پیغمبر ذرا ایک اور سوال کیجئے ان سے، ان مکہ کے مشرکوں سے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے. مکہ کے مشرکوں سے پوچھئے، مومنوں سے نہیں، مکہ کے مشرکوں سے. یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ ان سے سوال کرا رہے ہیں، اپنے پیغمبر کے ذریعے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان مکہ کے مشرکوں سے، ابو جہل ابو لہب وغیرہ سے پوچھئے کہ تمام چیزوں کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں. وہ یجیر ولا یجار علی، اور وہ کون سی ذات ہے کہ جو کسی کو پناہ دے سکتی ہے، کسی کو بچانا چاہے تو بچا سکتی ہے، اور اگر وہ پکڑنا چاہے تو اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، وہ کون سی ذات ہے بتاؤ؟ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ. تو کیا جواب دیں گے؟ فیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. اچھا ہے میرے پیغمبر، قل فانا تسحرون، آپ فرما دیے کہ پھر تمہیں کیا جادو ہو گیا ہے، تم پر کس نے جادو کر دیا کہ تم سب کچھ مان بھی رہے ہو اللہ تعالیٰ کو، اور پھر تمہاری عقل کے اندر بات نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جا کر ان کی پوجا کرتے ہو کہ جن کو تم بھی مانتے ہو کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پھر تم پر کیا جادو ہو گیا کہ تم اس اعتراف کے باوجود، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی دوسروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہو. آگے چلیے، نمبر چار آیتیں، سورۃ یونس آیت نمبر 31 اور 32، سورۃ یونس آیت نمبر 31 اور 32، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھئے مکہ کے کافروں سے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے، کون رزق دیتا ہے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، اور وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، جو تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہ کون ہے جو کہ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، وہ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور وہ کون ہے کہ جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تمام کاموں کا نظام چلاتا ہے، تمام دنیا کا نظام چلا رہا ہے، کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی اللہ کی خالص عبادت سے انکار کرتے ہو اور غیروں کے سامنے جا کر ان کی پوجا کرتے ہو. فذلكم الله ربكم الحق، یہی ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا باقی رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، گمراہی گمراہی حق کے بعد. فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے اعتراف کے باوجود بھی، اللہ کو ماننے کے باوجود بھی، شرک چھوڑنے کے لیے اور اپنے بتوں کی اور ولیوں کی پوجا چھوڑنے کے لیے تم تیار نہیں ہو؟ تو کس چیز نے تمہیں اس غلط راستے پر ڈال دیا ہے؟ یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا سورۃ یونس آیت نمبر 31 اور 32 ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے چار مختلف مقامات میں سے، چار مختلف سورتوں میں سے آیات بیان کی ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے. ان آیتوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مکہ کے جو مشرک تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے، اللہ کو خالق ماننے سے، اللہ تعالیٰ کو رازق ماننے سے منکر نہیں تھے، بلکہ وہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے کہ آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، ساتوں آسمانوں کا رب، عرش کا رب، رزق دینے والا، بارش اتارنے والا، سورج اور چاند کا نظام چلانے والا، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، اور زندوں کو مردوں سے نکالنے والا، مردوں کو زندوں سے نکالنے والا، اور سارے امور کی تدبیر کرنے والا، وہ سب کچھ اللہ کو مانتے تھے، جس طرح کہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن انہیں اگر انکار تھا تو کس چیز سے؟ اللہ تعالی کی خالص عبادت کرنے سے انہیں انکار تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو سب کچھ، تو پھر اس ایک اللہ کی خالص عبادت کیوں نہیں کرتے، دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو صرف اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق مان لینے سے آدمی موحد نہیں بنتا. یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. تو موحد انسان اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان اللہ کو یہ سب کچھ ماننے کے بعد باقی ہر ایک سے، باقی ہر ایک کی عبادت سے انکار کر دے، اور عبادت بھی خالصتاً محض اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرے. لیکن وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے جو خدا بنا رکھے تھے اپنے، کچھ نیک بندوں کو یا کچھ بتوں کو یا کچھ اللہ کے ولیوں کو، وہ کہتے تھے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اور ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہماری سیڑھیاں ہیں، یہ ہمارے ذریعے، ہمارے وسیلے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں. ان کے بغیر اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچ حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ مکہ کے مشرک اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہیں کہ جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، کہتے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس جن کی ہم پوجا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کو وہ باتیں سمجھانا چاہتے ہو کہ جس کو اللہ بھی نہیں جانتے آسمان و زمین کے اندر؟ اللہ کی ذات پاک ہے، بہت بلند ہے تمہارے شریکوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. دوسری آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں اللہ الدین الخالص، خالص دین، خالص عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. والذین اتخذوا من دونی اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی دوست بنا رکھا ہے، دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ کیا بات کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی پوجا محض اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے، محض اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز، منت، چڑھاوے، جانور اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے، محض اس لیے. ہم ان کو رب نہیں سمجھتے، ان کو خدا نہیں سمجھتے، ان کو رب کے برابر نہیں سمجھتے، ان کو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا نہیں سمجھتے، بلکہ محض اس لیے ان کے نام کی منتیں دیتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے جا کر جھکتے ہیں، اس لیے ان کی قبروں پر جا کر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. سورۃ الزمر آیت نمبر 3. تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے، عرب کے جو کافر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، انہوں نے کبھی یہ بات ہرگز نہیں کہی کہ ہمارے یہ معبود، ہمارے یہ خدا، ہمارے یہ بت اللہ کے ساتھ شریک ہیں آسمان بنانے کے اندر، یا زمین بنانے کے اندر، یا رزق دینے کے اندر، یا یہ بذات خود اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ سے لیے بغیر، مستقل طور پر، ذاتی طور پر کسی کا نفع نقصان کا اختیار رکھتے، کبھی انہوں نے بات نہیں کی. اللہ کے ساتھ ان معاملات میں کبھی اپنے معبودوں کو شریک نہیں سمجھتے تھے، اور یہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں. اس سے بھی ایک واضح حدیث سنیے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 843 پر، اور یہ بیروت سے دار احیاء تراث العربی سے چھپی ہے صحیح مسلم شریف. حدیث کے لفظ ہے کہ مشرکین مکہ جس وقت خانہ کعبہ کا طواف کرتے حج کے دوران، حج کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے وہ کیا کہتے تھے؟ تلبیہ پڑھتے تھے لبیک. تو اس میں کیا وہ کہتے تھے؟ سنیے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. کہتے تھے لبیک اے اللہ حاضر ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن مگر ایک تیرا شریک ہے، ہوا لک وہ بھی تیرا ہی بنایا ہوا ہے، تملکہ تو اس کا مالک ہے، وما ملک اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں. یہ بات وہ کہتے تھے تلبیہ کے اندر. صحیح مسلم شریف اردو ترجمہ ہمارے پاس مکتب میں موجود ہے، اگر کسی بھائی کو میری بات پہ شک ہے تو آئندہ درس میں وہ آپ کو لا کر دکھا دوں گا، اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، کہ اس کا ترجمہ یہی ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے طواف کرتے ہوئے حج کے دوران کہ لبیک لا شریک لک، اے اللہ حاضر تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو نبی کریم فرماتے ہیں ویلکم قدین قدین، بربادی ہو تمہاری، ٹھہر جاؤ کہ کچھ نہ کہنا، تمہارا ستیاناش ہو آگے کچھ نہ کہنا، بس یہیں پر ٹھہر جاؤ، لبیک لا شریک لک، اے اللہ حاضر تیرا کوئی شریک نہیں، بس یہیں پر بس کرو، آگے کچھ نہ کہنا. لیکن وہ بدبخت وہ آگے یہ کہہ دیتے الا شریکن، تیرا ہے تو کوئی نہیں، ہاں صرف ایک ہے بس، اور وہ بھی کوئی پرایا نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، جو ہے ہوا لک وہ بھی تیرا ہی ہے، ہوا لک وہ بھی تیرا ہی ہے، تملکہ تو اس کا مالک ہے، وما ملک اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ جو شریک ہے وہ تیرا ہی بنایا ہوا ہے، تو اس کا مالک ہے، تیرا اس پر کنٹرول ہے، تیرا اس پر اختیار ہے، لیکن وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. تو آپ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے کہ وہ اپنے خداؤں کے بارے میں، اپنے بتوں کے بارے میں، اپنے معبودوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے، بلکہ برملا طور پر کہتے تھے کہ یہ کسی چیز کا بذات خود یعنی مستقل طور پر اللہ کی مدد کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہ کہتے تھے واضح طور پر، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق تسلیم کرتے تھے، اور اپنے خداؤں کو محض وہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے، وسیلہ سمجھتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اپنے خداؤں کے سامنے جا کر جھکنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، منتیں ماننا، نظر دینا، نیاز دینا، یہ سب کچھ شرک ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جو قبر پرست آدمی یہ کہتا ہے کہ قبر کے سامنے جا کر منت ماننا اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ اس کو وسیلہ سمجھ کر کریں، اور اگر اس کو رب سمجھ کر کریں تو حرام ہے. یہ بات اس کی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ بھی رب سمجھ کر نہیں کرتے تھے، رب سمجھ کر ان کے سامنے چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے، ان کو الہ سمجھ کر یا اللہ کے برابر سمجھ کر نہیں کرتے تھے، وہ بھی ان کو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ سمجھ کر، سفارشی سمجھ کر کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک ان کے خلاف جنگ کی ہے، ان کے خون کو جائز قرار دیا ہے، ان کی اولادوں کو قیدی کیا ہے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کو محض زبان سے خالق مالک تسلیم کر لینا یہ تو کافی نہیں مسلمان ہونے کے لیے. مسلمان اور موحد تو آدمی تب ہی بنتا ہے کہ جب یہ ماننے کے بعد عبادت بھی ہر قسم کی اللہ کے لیے خالص کرے، اور اگر قبروں کی پوجا کرتا ہے، پتھروں کی پوجا کرتا ہے، آستانوں کی پوجا کرتا ہے، اور عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے، تو اس کا یہ کام کرنا، یہ حرکتیں کرنا وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے یہ حرکتیں کر کے، جب تک توبہ دوبارہ نہ کرے. تو اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے جو یہ کہتے ہیں کہ قبر کے سامنے یا کسی بزرگ کے نام کی منت ماننا جائز ہے، کیونکہ ہم ان کو رب سمجھ کر نہیں کرتے، زیادہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ مشرکین مکہ بھی چونکہ ان کو رب سمجھ کر نہیں کرتے تھے، لہذا ان کا یہ سارے کام کرنا جو شرک وہ کرتے تھے سب کچھ جائز ہوا. لیکن اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ شرک ہے. تو کیا بات ثابت ہوئی کہ آپ کسی بزرگ کو، کسی فوت شدہ انسان کو یا کسی قبر کو چاہے رب سمجھ کر اس کے سامنے چڑھاوا چڑھائیں یا وسیلہ سمجھ کر اس کے سامنے چڑھاوا چڑھائیں، دونوں حالتوں میں شرک ہے. اگر اس کو رب سمجھ کر، الہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، منت مانتے ہیں، دیگے لے کے جاتے ہیں، بکرے مرغے وہاں پر لے کے جاتے ہیں اس کو رب سمجھ کر، تو یہ شرک الفوق کا شرک، شرک کے اوپر شرک ہے، ڈبل شرک ہے. اور اگر اس کو محض وسیلہ سمجھ کر، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر اس کے سامنے بکرے لے کر جاتی ہیں، جانور لے کے جاتی ہیں، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی یہ کرتے تھے. تو لہذا یہ شبہ جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے یا جو لوگ بعض یہ شبہ پیش کرتے ہیں، اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ دونوں صورتوں کے اندر ہی، دونوں حالتوں کے اندر ہی قبر کے سامنے یا کسی بزرگ کے سامنے یا کسی نبی ولی کے نام کا نیاز دینا یا منت ماننا دونوں حالتوں میں حرام ہے، چاہے آپ اس کو رب سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ منت یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے. ڈاکٹر شمس الدین سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان قبر پرستوں کے حالات سے واقف ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، جو ان کو نزدیک سے دیکھتا ہے قبر پرستوں کو جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، کہ وہ فوت شدہ لوگوں کے سامنے جو منتیں لے کر جاتے ہیں، وہ اموات کے لیے جو منتیں مانتے ہیں، تو وہ منتیں کیوں مانتے ہیں، کون سی چیز ان کو منتیں ماننے پر مجبور کرتی ہے. فرماتے ہیں ڈاکٹر شمس الدین سلفی کہ ان کا مقصد منتیں ماننے سے، چڑھاوے چڑھانے سے، نظریں دینے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم فوت شدہ بزرگوں کو اپنی طرف مائل کریں. جو اللہ کے نیک بندے فوت ہو چکے ہیں، جو اللہ کے ولی، جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، وہ ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب وہ فوت شدہ بزرگ ہم پر راضی ہو جائیں گے اس منت کے ذریعے سے، تو پھر ہماری درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اور خاص طور پر وہ قبر پرست کے جو مجبور ہو کر منت مانتا ہے قبر کے سامنے جا کر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری اس منت کے اندر یہ قبر والا نیک آدمی جو ہے میری مدد کرے گا اور اللہ سے مجھے لے کر دے گا. لہذا وہ اللہ سے بڑھ کر ان قبروں کی پوجا کرتے ہیں، مسجد سے بڑھ کر وہ مزار کی پوجا کرتے ہیں. اور جو انسان یہ کہتا ہے کہ وہ پوجا نہیں کرتے منت کے ذریعے، وہ بہت بڑا متکبر ہے اور وہ تکبر کے ساتھ عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے. تو یہ تھا پہلا شبہ. اب دوسرا شبہ سنیے کہ جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں یا جو لوگ اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے منت مانتے ہیں، وہ اپنی اس منت اور اپنے اس چڑھاوے کو، اپنی اس نیاز کو سچ ثابت کرنے کے لیے دوسرا جو شبہ ان کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی، ہم بزرگوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم جو بزرگوں کے نام کی منت مانتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، جو بکرے وہاں پر لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے نظر تو اللہ کے لیے مانی ہے، منت تو اللہ کے لیے مانی ہے، لیکن ثواب پہنچانا بزرگوں کو مقصد ہے بس. کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف بزرگوں تک ثواب پہنچانا ہے، باقی ہم نے منت اللہ کے لیے مانی ہے. بکرا جو ذبح کیا ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، مرغ کے اوپر جب چھری پھیری ہے تو بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کر پھیری ہے، لیکن قبر پر اس لیے لے کے گئے تاکہ اس کا ثواب قبر والے کو پہنچ جائے. تو اس طرح گویا وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہمارا مقصد تو صرف بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچانا ہے اس منت کے ذریعے. اگر آپ ذرا ان کی اس بات پر غور کریں تو آپ کو اس بات کی حقیقت نظر آ جائے گی کہ ان کا یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے. یہ انہوں نے ایک ہیلا تلاش کر رکھا ہے، ایک مکر تلاش کر رکھا ہے منت کو سچ ثابت کرنے کے لیے، جو وہ غیر اللہ کے سامنے جا کر مانتے ہیں. یہ ان کا عذر قابل قبول نہیں ہے کہ منت اللہ کے لیے اور ثواب ولیوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی نیک آدمی جو صحیح معنوں میں اللہ کا نیک بندہ ہے، موحد آدمی جو صحیح معنوں میں توحید جس کے دل میں رچ چکی ہے، جو شرکیہ جگہوں پر نہیں جاتا، وہ اگر یہ بات کہے کہ میں نے یہ جانور قربانی کی ہے اور ثواب اپنے والد کو پہنچایا ہے، تو اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں. اگر آدمی جانور ذبح کر دے اور یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے لیے جانور ذبح کیا اور اپنے والد جو فوت ہو چکے ہیں ان کو ثواب پہنچایا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی قبر پرست آدمی کہے، کوئی بتوں کا پجاری آدمی یہ کہے، جس کا کام ہی دن رات درگاہوں کی چکر لگانا اور وہاں پر جا کر مردوں سے مدد طلب کرنا اور وہاں پر جا کر بتوں، جس کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ ہی خراب ہے، وہ اگر یہ بات کہے تو اس کی بات کے اندر حقیقت نظر نہیں آتی. شیخ احمد سرہندی، جن کو لوگ مجدد الفسانی کہتے ہیں ہندوستان کے اندر، سن 1034 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے ہیں، شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالی کے سوا غیروں کے لیے منتیں مانتے ہیں اور یہ شرک ہے، کیونکہ عبادت ہے منت ماننا. اور فرماتے ہیں کہ بہت سے ہندوستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جاہل لوگ قبروں کے سامنے جا کر طرح طرح کے شرکیہ کام کرتے ہیں، قبر والوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اور بیماری جب آ جائے تو وہاں پر جا کر شفا طلب کرتے ہیں. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اکثر عورتیں، ان کے اندر یہ بیماری شرک کی زیادہ ہے ہندوستان کے اندر، کہ اگر ان پر کوئی بیماری آ جائے تو قبروں پر جا کر یا بتوں کے سامنے جا کر وہ ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق وہاں پر ایسے کام انجام دیتی کہ جو خالصتاً ہندوانہ کام ہے، جو خالصتاً مشرکوں کے کام ہے، اور جو ہندوؤں کے دن ہیں ان کی تعظیم کرتی ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کا ارتکاب کرتی ہے. اور فرماتے ہیں شیخ احمد سرہندی کہ بعض لوگ بزرگوں کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں قبروں پر جا کر، تو یہ بھی علماء کرام کی نگاہ میں شرک ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ بعض عورتیں بزرگوں کے نام کا روزہ رکھتی ہیں، بعض عورتیں بزرگوں کے نام کا روزہ رکھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا یہ بزرگوں کے نام کا روزہ رکھنا اس سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس سے ہمیں بیماری سے شفا مل جائے گی، ہماری حاجت پوری ہو جائے گی. تو اپنی حاجت کو اس روزے کے ساتھ وہ تعلق جوڑ دیتی ہیں کہ ہم نے چونکہ بزرگوں کے نام کا روزہ رکھا ہے لہذا اس کے نتیجے کے اندر ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ بزرگوں کے نام کا روزہ رکھنا. اور فرماتی ہے شیخ احمد سرہندی کہ بعض عورتیں یہ بات کہتی ہیں، سنیے توجہ کے ساتھ، بعض عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور ثواب بزرگ کو پہنچایا، روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور ثواب بزرگ کو پہنچایا، ہم نے تو بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کے نام کا روزہ رکھا ہے، ورنہ روزہ اصل میں ہمارا اللہ کے لیے ہے. تو شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ اگر ان کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے، اگر وہ اپنی بات میں سچی ہے کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور ثواب ولیوں کی روح کو پہنچانا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھنے کے لیے جن کو مخصوص کرتی ہیں کہ فلاں طریق کو ہی روزہ رکھنا ہے ولی کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے. ثواب تو کسی وقت بھی پہنچایا جا سکتا ہے، کسی دن بھی پہنچایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے جن کو ہی مخصوص کیا. اور پھر کھانا کیوں مخصوص کیا؟ کہ یہ پیر کے نام کا، یہ بزرگ کے نام کا جو روزہ رکھا ہے اس کے اندر سوئیاں ہی پکا کر کھانی ہے، یہ سوئیاں کیوں مخصوص کی ہیں؟ یہ حلوہ ہی پکا کے کھانا ہے، یہ کیوں مخصوص کیا کھانا؟ اور پھر جس وقت افطاری کا وقت آتا ہے، روزہ چھوڑنے کا وقت آتا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت پھر جو وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتی ہیں جنہوں نے بزرگوں کے نام کا روزہ رکھا ہے، پھر وہ اس وقت بزرگ سے مدد طلب کرتی ہیں کہ اے بزرگ، اے فلاں ولی، تیرے نام کا چونکہ روزہ رکھا تھا لہذا تو مجھے مایوس نہ کرنا، مجھے شفا دے دے، مجھے اولاد دے دے اور مجھے میرے مال میں برکت ڈال دے، کیونکہ میں نے تیرے نام کا روزہ رکھا تھا تجھے ثواب پہنچانے کے لیے. تو پھر یہ کام کیوں کرتی ہیں؟ تو ان کا مقصد اللہ کے لیے روزہ رکھنا نہیں ہے، ولیوں کی روح کو ثواب پہنچانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس روزے کے ذریعے وہ ولیوں کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کا نزدیکی حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان سے کچھ لینا چاہتی ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ ان کو کچھ اختیارات ہیں، وہ بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں اور مصیبتیں ٹال سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، یہ اصل مقصد ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ عین گمراہی ہے، اور شیطان نے اس کام کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھلا دیا۔ تو یہ جواب دیا ہے شیخ احمد سرندی نے اس بات کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا، ثواب ولیوں کو بتایا، یہ بات شیخ احمد سرندی کا قول ان کی کتاب المکتوبات للربانی جلد نمبر 3 مکتوب نمبر 41 اس کے ذریعے موجود ہے۔ اسی طرح سے بغداد کے اندر حنفیوں کے بہت بڑے مفتی علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جا کر منتیں مانتے ہیں، اور جس طرح نبی کریم کے زمانے میں بتوں کے پجاری تھے، آج کے زمانے میں قبروں کے پجاری بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو نبی کریم کے زمانے کے اندر بتوں کے پجاری حرکتیں کرتے تھے، اور پھر اپنی قبروں کے سامنے جا کر جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے عذر پیش کرتی ہیں، طرح طرح کے ہیلے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرماتے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے اشارہ کیا ہے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، اور غفلت کے اندر، شدت کے اندر، مصیبتوں کے اندر ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں، اور جو زیادہ سمجھدار ان میں سے ہیں، عقل مند، جو زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں ان قبر پرستوں میں سے، وہ کیا بات کہتے ہیں؟ کہتے دیکھیں جی، یہ ہمارے ذریعے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور اصل میں ہم نے منت تو اللہ کے لیے مانی ہے اور ثواب ولی کو پہنچایا۔ کہتے ہیں ہم نے منت اللہ کے لیے مانی ہے اور ثواب ولی کو پہنچایا۔ تو فرماتے ہیں علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ کہ ان کی پہلی بات کہ یہ ہمارے ذریعے وسیلے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ جو مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے بارے میں کہی تھی، اور دوسری بات ان کی کہ منت اللہ کے لیے اور ثواب ولیوں کے لیے، یہ ان کی بات حقیقت کے خلاف ہے۔ اگر آپ ان کو یہ کہیں، دیکھیں نقطہ نوٹ کریں آپ، اگر آپ ان قبر پرستوں کو جو قبروں پر جانور لے کے جاتے اور کہتے کہ منت ہم نے جانور اللہ کے لیے ماننا ہے اور ثواب ولیوں کو بچایا ہے، تو اگر آپ ان سے یہ بات کہیں کہ دیکھو بھائی، اگر تم اس جانور کو ذبح کر کے اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دو جو فوت ہو چکے ہیں، تو کتنا ہی بہتر ہو کہ تمہارے والدین وہ تمہارے ثواب کے زیادہ مستحق ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے ثواب کی، زیادہ ان کو ثواب پہنچا دو، تو کبھی وہ اس بات پر راضی نہیں ہوگا۔ ثواب اپنے والدین کو پہنچانے کے لیے کبھی وہ اس بات پر متفق نہیں ہوگا، تو وہ اپنے والدین کو ثواب نہیں پہنچاتا، حالانکہ والدین اس کے زیادہ مستحق ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے زیادہ قریبی ہیں، گناہگار ہیں، اور جاتا ہے بغداد کی طرف ثواب پہنچانے کے لیے۔ آج سے 850 سال پہلے بغداد والے پیر کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو، شیخ معین الدین چشتی کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، اور اجمیر شریف والے کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، نظام الدین اولیاء کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، داتا گنج بخش کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، بابا فرید الدین شکر گنج والے کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، وہ بھاگتا ہے اتنی دور ثواب پہنچانے کے لیے، اور جو اس کے زیادہ قریبی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو مقصد ثواب پہنچانا نہیں ہے، بلکہ وہاں سے کچھ لینا مقصد ہے، وہاں سے کچھ لینا مقصد ہے۔ اچھا، وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ جو اللہ کے ولی تھے، جو قبر پرست جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے نا کہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے اتنے نزدیک تھے، اللہ کی عبادت کر کر کے، اللہ کے قریب ہو کر، وہ اتنے زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے کہ اللہ ان کی کوئی تالتا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا، تو اللہ کے اتنے نزدیک ہے کہ اللہ ان کی کوئی بات تالتا نہیں ہے، جو وہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ مانتا ہے۔ اب جو اس کی نگاہ کے اندر اللہ کے ولی اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ ان کو مزید کوئی ثواب کی ضرورت, کیونکہ اللہ کے ولی ہیں, ثواب کی تو بےچارے ان کو ضرورت ہے بےچاروں کو, کہ جو گناہگار ہیں, جو خطا کار ہیں, جو ویسے ہی اللہ کے ولی ہیں, جو ویسے ہی اللہ کے نزدیک ہو چکے ہیں کہ اللہ کی ٹالتا نہیں ہے, ان کو مزید ثواب پہنچانے کی کیا ضرورت. ثواب تو بےچاروں ان کو پہنچائے کہ جو تمہارے والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, کوئی دوسرے مسلمان جو فوت ہو چکے ہیں, لیکن ان کو نہیں پہنچاتا ثواب, اور جاتا ہے بغداد کی طرف ثواب پہنچانے کے لیے. تو مقصد ثواب پہنچانا نہیں ہے, بلکہ جانور دے کے بغداد والے سے کچھ حاصل کرنا مقصد ہے. اچھا پھر کب یہ کیوں نہیں کہتا, اگر واقعہ اللہ کے ولیوں کو ثواب پہنچانا ہی مقصد ہے, تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے جانور اللہ کے لیے منت ماننا ہے اور ثواب حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچایا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ جتنے ولی بعد میں پیدا ہوئے, شیخ عبد القادر جیلانی یا معین الدین چشتی یا علی اجمیری یا جتنے بھی ہیں, کیا یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقابلہ کر سکتے ہیں ولایت کے اندر؟ ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں, ابوبکر صدیق کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت ابوبکر صدیق کے نام کو منت کیوں نہیں مانتا؟ حضرت عمر کے نام کی منت کیوں نہیں مانتا؟ وہاں پر ثواب کیوں نہیں پہنچاتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب کیوں نہیں پہنچاتا؟ امام ترمذی کو ثواب کیوں نہیں پہنچاتا؟ حضرت عثمان کو ثواب کیوں نہیں پہنچاتا؟ یہ سارے اس کی نگاہوں سے ہو جائے, حالانکہ وہ زیادہ بڑے ولی ہیں, اور ثواب اس نے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں پکا کر بغداد والے پیر کو ہی پہنچانا ہے ثواب ہے. تو ثواب پہنچانا مقصد نہیں ہے, بلکہ یہ اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے ایک ہیلا تلاش کیا ہوا ہے, لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے یہ نہ کہے کہ مشرک ہے, اور کہے کہ دیکھو جی میں نے منت اللہ کے لیے مانی, ثواب ولیوں کو پہنچایا. تو اگر تو صرف ثواب پہنچانا مقصد ہے, تو اپنے قریبی لوگ ہیں ان کو پہنچائے جو فوت ہو چکے ہیں, اپنے والدین یا دوسرے. ہاں اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ثواب پہنچاتا ہے, اور شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اگر ثواب پہنچا دیتا ہے کبھی کبھار, اور ان سے مدد طلب نہیں کرتا, تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن عام طور پر جو قبر پرست لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے, بلکہ وہ یہ سمجھتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا دوسرے اولیاء کرام ان کے پاس اختیارات ہیں, وہ چاہے تو زندہ کر سکتے ہیں, چاہے تو بیڑیاں الٹا سکتے ہیں, چاہے تو ڈوبی ہوئی کشتیاں باہر نکال سکتے ہیں, وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یقین جانے ایسی ایسی باتیں آج لوگ کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں, کہ شاید وہ باتیں کبھی مشرکین مکہ کے وہم و خیال کے اندر بھی نہ ہوں گی جو باتیں آج کے مشرک کرتے ہیں لوگ. میں نے آپ کو نظم سنائی تھی ایک شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کچھ ہفتے پہلے, ایک درس میں نے آپ کے سامنے وہ نظم سنائی تھی آپ کو, جس میں اس نظم لکھنے والے نے سب کچھ یہی کہا کہ یہ جو کچھ ہے یہ شیخ عبد القادر ہی ہے, یہ عبد القادر قادر بھی ہے, ہر چیز پر قادر ہے, وہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ. تو شیخ عبد القادر جیلانی کا تعارف بھی انشاءاللہ آئندہ یا آئندہ کے بعد میں دسویں میں آپ کے سامنے تعارف ان کا ذکر, وہ یہ کون تھے, کب پیدا ہوئے, ان کا نام کیا تھا, اور آج لوگ کس طرح ان کی پوجا کر رہے ہیں, تو یہ سب باتیں بھی انشاءاللہ, اور 11ویں کا تذکرہ بھی انشاءاللہ, 11ویں شریف کا تذکرہ بھی کچھ آئندہ درس میں آئے گا, تو اس کے بارے میں بھی حقیقت آپ کو آئندہ درس کے اندر بتائی جائے گی. تو یہ دوسرا شبہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, یا جو لوگ بات کرتے ہیں اپنی منت کو ثابت کرنے کے لیے, اور اس کا جواب بھی آپ نے سن لیا. اور تیسرا شبہ جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, یا جو قبر کی پوجا کرنے والے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کے علاوہ قبروں کے لیے یا فوت شدہ بزرگوں کے لیے منتیں مانتے ہیں اور جانور لے کر جاتے ہیں آستانوں, مزاروں, درباروں وغیرہ پر, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے, یہ جو ہم جانوروں کی منتیں لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں, یہ جائز ہے, حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں. حرام تو تب ہو کہ جب ہم اس پر بزرگ کا نام لے کر, کسی ولی کا نام لے کر, کسی قبر والے کا نام لے کر, کسی فوت شدہ کا نام لے کر اس کو ذبح کریں, جبکہ ہم تو ایسا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں,
ٹھیک ہے ہم لے کر جاتے ہیں قبر پر یا بزرگ کے سامنے منت یہ جانور یہ بکرا یا یہ مرغا یا کوئی اور چیز، لیکن ہم ذبح کرتے وقت چونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں لہذا یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو یہ تیسرا شبہ ہے۔ اب اس کا ذرا جواب سنیے۔ دیکھیے بھائیو، یہ شبہ بھی پہلے دو شبہات کی طرح بالکل غلط ہے، اور یہ غلط فہمی ہے ان کے ذہنوں میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں، مزاروں پر، آستانوں، درگاہوں پر جانور لے جانے سے جانور اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو جائز ہو جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب نیت کے اندر غیر اللہ کا تصور آ جائے اور وہ جانور غیر اللہ کے لیے لے جایا جائے تو محض لے جانے سے یا نیت کرنے سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ لاکھ مرتبہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں، لیکن جب آپ نے نیت کر لی کہ یہ منت ہے فلاں بزرگ کے نام کی، یہ منت ہے یہ جانور فلاں قبر والے کے نام کا، تو محض نیت کے اندر ہی منت ماننے سے وہ جانور اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں یا بسم اللہ پڑھ کر ذبح نہ کریں، دونوں حالتوں میں اس کو کھانا حرام ہے جب نیت کے اندر، جب تصور کے اندر غیر اللہ کا ذکر آ گیا اور غیر اللہ کی طرف نیت جب کر لی تو محض نیت کرنے سے ہی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ وہ قبروں، آستانوں، درگاہوں پر جو جانور لے کے جاتے ہیں وہ نیت یہ کر کے لے کے جاتے ہیں کہ یہ قبر والا یا یہ فوت شدہ انسان جن کے نام کی ہم نے منت مانی ہے وہ اس جانور کے بدلے میں ہماری مصیبتیں ٹالے گا، ہمیں فائدہ پہنچائے گا، تو محض اس نیت کے ساتھ ہی جانور حرام ہو جاتا ہے اور اس کو کھانا حرام ہے۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں بھائیو، بلکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ سورتوں کے نام اور آیتوں کا نمبر بتلا دیتا ہوں اور اس کی مختصر سی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی تفسیر آپ خود تفسیر کی کتابوں سے پڑھ لیجئے، قرآن پاک کی تفسیر کی کتابوں سے لیجئے۔ یہ ہے سورت البقرہ آیت نمبر 173، نمبر 2 سورت المائدہ آیت نمبر 3، نمبر 4 سورت الانعام آیت نمبر 145، اور آخر میں سورت النحل آیت نمبر 115۔ یہ قرآن پاک کی چار سورتوں میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بھی جانور یا جو بھی چیز، چاہے جانور ہے یا غیر جانور، جو بھی چیز اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کے لیے نامزد کر دی جائے تو اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، انما حرم علیکم المیتۃ، حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار، یعنی وہ جانور جو اپنی موت آپ مر گیا بغیر ذبح کیے، آپ مر گیا اس کو کھانا حرام ہے، والدم اور بہا ہوا خون، جو خون بہ نکلتا ہے جانور کا اس کو کھانا حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز بھی تم پر کھانی حرام ہے جسے اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نامزد کر دیا جائے، اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دیا جائے، اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر اس کو پکارا جائے، اس کو کھانا بھی تم پر حرام ہے، جس طرح کہ اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا۔ اور دیکھیں، جو چیز اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے نامزد کر دی جائے اس کو کھانا اسی طرح حرام ہے جس طرح کتا کھانا، سور کھانا اور جس طرح مردار کھانا حرام ہے، فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پر قرآن پاک کی صرف ایک سورت میں نہیں بلکہ چار سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم پر وہ چیز ثانی حرام ہے، وہ جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر نامزد کر دیا جائے، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو ان صورتوں کے نام اور آیتوں کے نمبر بتلا دیے ہیں تاکہ آپ خود پڑھ لیجئے اور اپنی تسلی کر لیجئے۔ دیکھیں یہاں پر کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وما اہل به لغیر اللہ، اور بعض آیات میں ہے وما اہل لغیر اللہ به۔ اہل یہ الف ہا لام، ہا جو کہ یا سے پہلے آتی ہے وہ رہا ہے، الف ہا لام اہل یحلو احلال کا معنی ہوتا ہے عربی لغت کے اندر آواز بلند کرنا، چیخنا، بلند آواز سے پکارنا، اور اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیختا ہے، پیدا ہوتے وقت جو چیخ مارتا ہے اس کو کہتے ہیں احلال الصبی، یعنی بچے کا چیخنا، اور حاجی یا عمرہ کرنے والا بلند آواز سے جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں احل الحاج والمعتمر۔ تو احل یحل کا معنی ہوتا ہے بلند آواز سے پکارنا، آواز بلند کرنا۔ تو یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر وہ چیز حرام کر دی گئی ہے جس پر اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کا نام بلند پکارا گیا ہو، جیسے لات کا نام، عزا کا نام، مشرکین عرب، مشرکین مکہ جانور ذبح کرتے وقت کہتے تھے لات کے نام پر ذبح کیا، لات ان کا بہت مشہور بت تھا، عزا کے نام پر ذبح کیا، ہم نے منات کے نام پر ذبح کیا، اور آتش پرست لوگ کہتے ہیں ہم نے آگ کے نام پر ذبح کیا، اور قبر پرست لوگ کہتے ہیں ہم نے نبی کے نام پر ذبح کیا، ولی کے نام پر ذبح کیا، شہید کے نام پر ذبح کیا، فلاں فوت شدہ بزرگ کے نام پر ذبح کیا۔ تو ایسا جانور جس پر اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہے۔ اور پھر مفسرین نے ذکر کیا ہے جس طرح تفسیر المنیر جو کہ ڈاکٹر وہب الزہیلی کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 پر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ چاہے آواز بلند کرے یا نہ کرے، نیت کے اندر جب غیر اللہ کا تصور آ جائے تو اس جانور کو کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس بات پر تمام علماء کرام کے اتفاق ہے کہ آتش پرست نے جو جانور آگ کے نام پر ذبح کیا ہے، قبر پرست نے جو جانور قبر والے کے نام پر ذبح کیا ہے، اور بت پرست نے جو جانور بت کے نام پر یا درخت کے نام پر ذبح کیا ہے، اس کو کھانا بالاتفاق حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں ہمیں روکا ہے کہ ایسے جانور کو یا ایسی چیز کو مت کھائیں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ علامہ قرطبی اور رحمہ اللہ جو بہت بڑے مشہور مفسر ہیں، ان کی مشہور کتاب تفسیر کی الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150 سے 151 تک فرماتے ہیں، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ عربوں کے اندر یہ مشہور ان کی عادت تھی کہ جب وہ جانور وغیرہ ذبح کرنے لگتے تو اپنے معبودوں کا نام پکارتے، حتیٰ کہ ان کے استعمال میں یہ بات غالب آ گئی، اور حتیٰ کہ نیت کے اندر بھی اگر غیر اللہ کا تصور آ جائے تو اس کو بھی احلال ہی کہتے ہیں، جو کہ اصل وجہ حرام ہونے کی، علامہ قطبی فرماتے ہیں اصل وجہ حرام ہونے کی، اس جانور کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے کہ جب نیت کے اندر غیر اللہ کا تصور آ جائے کہ میں نے غیر اللہ کا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی قبر کا یا کسی قبر والے کا یا کسی فوت شدہ بزرگ کا یا کسی نبی ولی شہید کا یا کسی درخت اور پتھر کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کرنا ہے، تو جب نیت کے اندر یہ تصور آ جائے تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں وہ جانور کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فتویٰ دیا، ایک شاعر غالب ابو فرزدق تھا، اس نے اونٹ ذبح کیا غیر اللہ کے نام پر، تو حضرت علی نے فتویٰ دیا کہ اس کو نہ کھایا جائے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ جانور کھانا حرام ہے، وہ چیز کھانی حرام ہے جسے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے پکارا جائے، کسی دوسرے کے نام پر مشہور کیا جائے. اور علامہ قطبی نے ذکر کیا ہے، ابن عطیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن ابی الحسن کے حالات زندگی پڑھے، اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ حضرت حسن بن ابی الحسن سے ایک عورت کے متعلق پوچھا گیا، ایک مالدار عورت، اس نے اپنے کھلونوں کے نام پر ان کا ایک یعنی فرضی وہاں پر ایک شادی رچائی اور اس پر اونٹ وغیرہ ذبح کیے. تو پوچھا گیا کہ کیا ان اونٹوں کو کھانا جائز ہے؟ تو حضرت حسن رحمہ اللہ نے جواب دیا، ان اونٹوں کو کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بتوں کے لیے یا غیر اللہ کے لیے ذبح کیے گئے ہیں، اور جس چیز کو بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے نیت کے اندر جب غیر اللہ کا تصور آ جائے تو اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے. اور پھر علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر ابن جریر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، بعض کافر لوگ اپنے تہواروں کے موقع پر کوئی جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ گوشت مسلمانوں کو بھی بطور ہدیہ دے دیتے ہیں، تو کیا کھانا جائز ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فتویٰ دیا کہ کافر اور مشرک لوگ اپنے مذہبی تہواروں کے موقع پر جو جانور وغیرہ ذبح کریں اس میں سے مت کھاؤ، اس کو کھانا جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے بلکہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، مخصوص عقیدے کے تحت ذبح کرتے ہیں، لہذا اس کو کھانا جائز نہیں. تو دیکھیے بھائیو، یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی علامہ قرطبی کے اس کلام سے جو میں نے تفسیر القرطبی سے نقل کیا ہے، کہ ہر وہ جانور یا ہر وہ چیز جسے اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کیا جائے، کسی دوسرے کے نام پر پکارا جائے، نیت کے اندر جب غیر اللہ کا تصور آ جائے تو اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے، چاہے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے یا بسم اللہ پڑھ کر ذبح نہ کرے، جس طرح کی علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے. علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ جو کہ یمن کے بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں، ان کی مشہور تفسیر ہے جو انہوں نے لکھی ہے، تفسیر فتح القدیر. تفسیر فتح القدیر کے اندر فرماتے ہیں علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ کہ قبر پرست لوگ قبروں پر جا کر یا فوت شدہ لوگوں کے نام پر جو جانور ذبح کرتے ہیں، اور جو لوگ بتوں کے سامنے جا کر بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. علامہ شوکانی فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186 پر اس آیت کی تفسیر، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بت پرست بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، اور ایک قبر پرست آدمی قبروں کے نام پر یا قبر والوں کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، تو دونوں اس آیت کی روح سے، اس آیت کی روشنی میں کھانے حرام ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی جانور یا جو بھی چیز غیر اللہ کے لیے پکاری جائے اس کو کھانا حرام ہے. اسی طرح سے علامہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، انہوں نے مشہور تفسیر، اپنی تفسیر تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان صفحہ نمبر 64 پر ذکر کیا ہے کہ جو بت پرست بتوں کے نام ذبح کرتے ہیں اور جو قبر پرست قبروں کے نام ذبح کرتے ہیں، ان دونوں کو کھانا حرام ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں. اسی طرح سے شیخ احمد مصطفیٰ المراغی رحمہ اللہ اپنی تفسیر تفسیر مراغی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 پر فرماتے ہیں، یہ مصر کی ہیں، مصر کے عالم دین شیخ احمد مصطفیٰ مراغی، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر مراغی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اس بات پر علماء کرام نے اتفاق فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے یا اس پر غیر اللہ کا نام لے کر اس کو تقسیم کیا جائے، تو اس کو کھانا حرام ہے، چاہے اکیلے غیر اللہ کا نام لے یا اللہ کا نام بھی ساتھ لے. لیکن آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، شیخ احمد مصطفیٰ مراغی فرماتی ہیں چاہے آپ اکیلے اللہ کا نام لیں یا ساتھ، چاہے آپ اکیلے غیر اللہ کا نام لیں یا ساتھ اللہ کا نام لیں، دونوں ہاتھوں میں اس کو کھانا حرام ہے. جس طرح کے فرماتی ہیں کہ مصر کے اندر بعض بستیوں میں لوگ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو نیت یہ کر لیتے کہ ہم نے سید بدوی کے نام کا یا ہم نے کسی اور ولی کے نام کا جانور ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرتے وقت پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور جو ہم منت مانی ہم نے بزرگ کے نام کی، وہ بزرگ، وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ ولی ہم سے یہ منت ہماری قبول کر لے اور ہماری حاجت پوری کر دے، اور وہ ذبح کرتے وقت اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے ہیں. تو شیخ احمد مصطفیٰ مراغی فرماتے ہیں اس جانور کو کھانا حرام ہے، چاہے آپ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کریں تب بھی کھانا حرام ہے، کیونکہ آپ کی نیت کے اندر تصور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی ولی شہید کے نام کا ذبح کرنے کا تصور ہے، اور اس کو قرب حاصل کرنے کا تصور ہے، اس سے کچھ لینا مقصد ہے کہ میں جانور دوں گا اور وہ ولی مجھے کچھ اس کے مقابل کے اندر کوئی فائدہ پہنچائے گا، اور یہ شرک ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کو کھانا جائز نہیں. اسی طرح سے ڈاکٹر وہب الزہیلی التفسیر المنیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 78 پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ وہ چیز کھانی حرام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر پکارا جائے، مشہور کیا جائے، تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ چاہے غیر اللہ کا اکیلے کا نام لے کر اس کو ذبح کرے، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ذبح کیا یا میں نے فلاں ولی کے نام پر ذبح کیا، یا یہ کہ غیر اللہ کا بھی نام لے اور ساتھ اللہ کا نام بھی لے، جس طرح کہ قبر پرستوں کے اندر یہ چیز عام ہے کہ جانور تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں لیکن نیت میں مقصد غیر اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، غیر اللہ کی تعظیم ہوتا ہے، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے. جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نام کا اور فلاں ولی کے نام کا، اللہ کے نام کا اور فلاں بزرگ کے نام کا، تو یہ دونوں صورتیں حرام ہیں، دونوں صورتوں کے ذریعے جانور کو کھانا حرام ہے، جس طرح کے ڈاکٹر وہب الزہیلی فرماتے ہیں. یہ میرے سامنے تفسیر احسن البیان ہے، اس میں سے میں آپ کو اس آیت کی تفسیر پڑھ کر سناتا ہوں جو کہ سورۃ النحل آیت نمبر 115 ہے، جس میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے اس کو کھانا حرام ہے. تفسیر احسن البیان کے مؤلف فرماتے ہیں، جنہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، کہ بعض لوگ اس آیت کے مفہوم میں غلط تاویلیں کر کے اور غلط توجیہات کر کے شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو جانور اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کے لیے نامزد کر دیا جائے اس کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس جانور کو ذبح کیا جائے، اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بت یا اسی بزرگ کا لیا جائے کہ جس کو خوش کرنا مقصد ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ مقصد تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا قرب حاصل کرنا ہو، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصد ہو، نیت کے اندر تو غیر اللہ کا تصور ہو، لیکن ذبح اللہ کے نام پر ہی کیا جائے، جس طرح کے قبر پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے کہ وہ جانوروں کو بزرگوں کے لیے نامزد تو کرتے ہیں، مثلا یہ بکرا فلاں پیر کا ہے، یہ گائے فلاں پیر کی ہے، یہ جانور 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے، اور یہ مرغی شیخ مویود، اور یہ مرغی جو ہے اجمیر شریف والے کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ جتنا وہ لوگ کہتے ہیں، اور ان کو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت یعنی جس میں غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ تو حرام ہے، لیکن یہ دوسری صورت کہ جس میں اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، اور یوں شرک کا دروازہ اور شرک کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں، حالانکہ فقہاء کرام نے اس دوسری شکل کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی وما اہل لغیر اللہ بہ میں داخل ہے. چنانچہ حاشیہ بیضاوی میں ہے، ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، اگرچہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے، اس لیے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبح کیا وہ جانور کھانا جائز نہیں ہے. اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے کہ کسی حاکم یا کسی اور بڑے شخص کی آمد پر اس کی تعظیم کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور کھانا بھی حرام ہوگا. اس لیے کہ وہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہے، چاہے اس پر اللہ ہی کا نام کیوں نہ لیا گیا ہو، لیکن چونکہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے اس لیے اس کو کھانا حرام ہے۔ اسی طرح سے علامہ شامی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور اسی طرح سے امام طمرتاشی، امام حزقفی اور علامہ ابن عابدین اور علامہ لکھنوی نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے، اور یہ سارے مشہور حنفی علماء ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو کتاب کا نام ہے فتاوی شامی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 203، اور یہ مصر میں مطبع میمنہ سے چھپی ہے۔ اسی طرح سے یہ دوسری صورت، یعنی غیر اللہ کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے چاہے اس پر اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جائے، یہ حرام ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا، وما ذبح علی النصب، وہ چیز بھی کھانی تم پر حرام ہے کہ جسے آستانوں پر، جسے درگاہوں پر، جسے پتھروں پر جا کر جہاں پر لوگ شرکیہ کام کرتے ہیں جا کر ذبح کیا جائے، اس پر وہاں پر جانور لے جانا اور ذبح کرنا چاہے اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرے تب بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہاں جانور محض لے جانے سے ہی حرام ہو جاتا ہے، چاہے بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں دونوں حالتوں میں حرام ہے۔ اور وہ قصہ بھی آپ کے علم کے اندر ہوگا جو ہم نے غالباً ایک دو درس پہلے بیان کیا تھا کہ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہے اللہ کے رسول، میں نے منت مانی ہے کہ میں بوانا جگہ اونٹ ذبح کروں گا، بوانا نامی جگہ، یہ مکہ کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں میں اونٹ جا کر ذبح کروں گا، یہ میں نے منت مانی، تو کیا منت پوری کر لوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ تو لوگوں نے بتایا، نہیں اے اللہ کے رسول، وہاں پر کوئی بت وغیرہ کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ تب نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہاں پر کوئی زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی میلہ وغیرہ تو نہیں لگتا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، ایسی بھی کوئی بات نہیں کی۔ تو تب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تب اپنی نظر کو پورا کر لو، اپنی منت کو پورا کر لو، اور وہاں پر جانور جا کر ذبح کر لو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ بتوں کے ہٹائے جانے کے بعد بھی غیر آباد آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جہاں پر شرک ہو رہا ہے، جہاں پر آستانوں درباروں پر لوگ طرح طرح کے شرکیہ کام کرتے، وہاں پر جانور لے جا کر ذبح کرنا اور کہنا کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب نبی کریم علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں کہ کیا زمانہ جہلیت کے اندر سابقہ طور پر گزشتہ زمانے میں کوئی وہاں پر غیر اللہ کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، تو تب اللہ کو اجازت دی کہ اپنی منت پوری کر لو، حالانکہ وہ موجودہ وقت میں نہیں ہو رہی تھی پرستش، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے پوچھا ہے۔ تو جب موجودہ وقت میں پرستش ہو رہی ہو تو وہاں پر جانور لے جانا اور جا کر ذبح کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو محض جانور لے جانے سے ہی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر شرکیہ کام ہوتے ہوں وہ جانور کھانا حرام ہو جاتا ہے، اور چاہے آپ اس پر بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ لیکن جانور کو کھانا صرف اس صورت میں جائز ہے، یا کوئی بھی چیز کھانی صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب نیت کے اندر غیر اللہ کا تصور نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف محض فقط صرف اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اور اللہ کے نام پر دیا جائے تو اس کو کھانا جائز ہے۔ بات سمجھیں آپ؟ اور دیکھیں پھر یہاں پر آپ غور کریں اس آیت کے اندر جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں پر لفظ ما اس کے اندر عموم کا معنی پایا جاتا ہے، لفظ ما اس کے اندر عموم کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی ہوا ہر وہ چیز، چاہے وہ جانور ہو یا کھانے پینے کی دوسری چیز ہو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مشہور کر دیا جائے، اس کے لیے نامزد کر دیا جائے، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا جو کھانا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے پکایا جائے وہ حرام ہوگا، چاہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی فاتحہ 11ویں ہو، یا محرم کے مہینے میں حسن حسین کے نام کی سبیل ہو، جو بھی چیز غیر اللہ کے نام کے لیے نامزد کر دی جائے اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ سورت المائدہ کی 3 نمبر آیت جو ہے، آپ اس پر ذرا اگر آپ غور کریں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جو کھانی حرام ہے، جن میں مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے لیے نامزد کی چیز وغیرہ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین مکمل ہو چکا ہے اور تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. تو اس آیت سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد، اب اس کے حلال ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی تعویل کے ذریعے اس کو حلال سمجھتا ہے تو وہ دین میں اضافہ اور بدعت کرتا ہے اور شرک کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، اور حقیقی دین اسلام سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال اور قرآن حدیث کے واضح احکامات سے انکار کرنا اس سے انسان اسلام کے دائرہ سے نکل جاتا ہے. تو لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے یہ آیات کہ ہر وہ جانور یا ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے، غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، چاہے آپ اس پر اللہ کا نام لے کر پکاریں، اس کو ذبح کریں یا اللہ کا نام نہ لیں، دونوں حالتوں نہیں اس کو کھانا حرام اور ناجائز ہے. ڈاکٹر شمس الدین الافغانی السلفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب جہود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبوریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1561 سے 1562 تک انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے اس آیت کی تفسیر میں. ڈاکٹر شمس الدین فرماتے ہیں کہ اس آیت پہ ذرا آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وما ذبح لغیر اللہ بھی، کہ وہ چیز کھانی تم پر حرام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے. ذبح کا لفظ اللہ نے نہیں بولا، کیونکہ ذبح تو صرف جانور ہی ہو سکتا ہے، جبکہ جو لوگ غیر اللہ کے لیے چیزیں دیتے ہیں وہ جانوروں کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی دیتے ہیں، کوئی حلوہ دے رہا ہے، کوئی دیگ دے رہا ہے، کوئی زردہ پلاؤ دے رہا ہے، کوئی کھیر پکا کر غیر اللہ کے نام کی تقسیم کر رہا ہے، اور کوئی مرغ پکا کر گیارہویں کھلا رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذبح کا لفظ نہیں بولا، یہ نہیں فرمایا وما ذبح لغیر اللہ بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی. اور اہل کا معنی ہوتا ہے مشہور کر دینا، بلند آواز سے پکارنا. لہذا ہر وہ چیز، چاہے وہ کوئی کپڑا ہو، چاہے وہ کوئی پینے والی چیز ہو، چاہے وہ کوئی سونگنے والی چیز ہو، چاہے وہ سونا چاندی یا کوئی ہیرے جواہرات ہو، چاہے کوئی کھانا ہو، چاہے کوئی مچھلی ہو، چاہے کوئی مکھن ہو، چاہے کوئی تیل ہو، چاہے کوئی شہد ہو، ہر وہ چیز جس کو جس نے اللہ نے فرمایا وما، تو ماں جو ہے عموم ہے، اس کے اندر عموم ہے، ہر وہ چیز اہل جس کو مشہور کر دیا جائے، غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، چاہے وہ جانور ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو جس کو بھی غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا اس کو کھانا حرام ہو گیا، جس طرح سور کو کھانا اور جس طرح سے خون کھانا اور مردار کھانا حرام ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اور ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مشرک لوگ زمانہ جاہلیت میں جب وہ کوئی منت مانتے تھے اپنے معبودوں کے لیے تو اپنے معبودوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، جبکہ آج کل بعض قبر پرست لوگ اس امت کے اندر جب وہ اپنے ولیوں کے نام، فوت شدہ بزرگوں کے نام، کوئی گائے وغیرہ کی منت مانتے ہیں تو ظاہری طور پر تو اللہ کا نام ہی لے کر اس کو ذبح کرتے ہیں، ہیلا کے طور پر، تاکہ لوگوں کے سامنے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہماری نیت صاف ہے، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں. ہیلے کے طور پر وہ ظاہری طور پر زبان پر تو اللہ کا نام ہی لیتے ہیں، لیکن ان کی نیت کے اندر حقیقت میں اس بزرگ یا اس ولی کا نام ہوتا ہے کہ جس کے نام کی انہوں نے منت مانی ہے، اور وہ چاہے زبان سے ظاہری طور پر اس بزرگ کا نام نہ بھی لیں، لیکن اپنے دل میں، اپنی نیت میں، اپنے ذہن میں ذبح کرنے سے پہلے، ذبح کرتے وقت اور ذبح کرنے کے بعد وہ اپنے ولی کا ہی نام لیتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ولیوں کو مدد کے اندر پکارتے ہیں اور ولیوں کے متعلق وہ یہ تصور رکھتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لہذا ان سے کچھ لینے کی نیت سے اور ان کو نفع نقصان کا مالک تو مت کرو, ان کے نام کی منت دیتی ہیں. لہذا ایسا جانور جس کو قبر پس لوگ قبروں پر لے جا کر یا اپنے گھر میں بیٹھے ہی ولیوں کے نام پر منت دیتی ہیں, تو چاہے اس پر اللہ کا نام لے کر ہی اس کو ذبح کریں تب بھی اس کو کھانا حرام ہے, کیونکہ ان کی نیت کے اندر جو ہے وہ خرابی آ گئی ہے. نیت کے اندر غیر اللہ کا تصور آ گیا, نیت کے اندر انہوں نے اس جانور کو نامزد کر دیا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے. لہذا ایسی منت ماننے والا مشرک ہے, اور جو منت اس نے مانی وہ حرام ہے, چاہے اللہ کا نام بھی کیوں نہ لے کر اس کو ذبح کرے. یہ بات ڈاکٹر شمس الدین افغانی السلفی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. اور پھر میرے بھائیوں, یہاں پر آپ ایک بات یہ بھی سوچیں, غور کریں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا وما اہل بھی لغیر اللہ, یہ نہیں فرمایا وما اہل بھی للاسنام, یہ نہیں فرمایا کہ اسنام کا لفظ نہیں بولا کہ وہ چیز کھانی حرام ہے کہ جسے بتوں کے لیے مشہور کیا جائے, نہیں, بلکہ فورا فرمایا لغیر اللہ, غیر اللہ کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے, نبی, ولی, شہید, فوت شدہ, قبر, درخت, پتھر, جو بھی چیز اللہ کے علاوہ اس کے نام کی جو منت مانی گئی ہے, اس کے نام پر جو چیز مشہور کر دی گئی ہے, اس کو کھانا حرام ہے. اللہ نے غیر اللہ کا لفظ بولا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام جو بھی چیز اور جس کسی کے نام کی بھی منت مانی گئی اس کو کھانا حرام ہے. اور مشہور عالم دین سید قطب مصر کے سید قطب رحمہ اللہ اپنی تفسیر فی ظلال القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 پر فرماتے ہیں کہ ایسا جانور یا ایسی چیز جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے اس کو کھانا کیوں حرام ہے, اس لیے کہ آپ کا تصور جو ہے اس کے اندر عقیدہ توحید اس کے اندر خلل آ گیا ہے, آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف ہو گئی ہے. تو جب آپ کی توجہ ایک اللہ کی طرف نہیں رہی جانور ذبح کرتے وقت بلکہ غیر اللہ کی طرف ہو گئی, اس لیے اس کو کھانا حرام ہو گیا ہے. تو اس لیے کھانا حرام ہوا تاکہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط رہے اور ہم مشرکوں کے ساتھ مشابہت نہ کریں جو غیر اللہ کے نام کے لیے ذبح کرتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جانور کو کھانا حرام کیا ہے کہ جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم جانور کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں اگرچہ ہم نے ولیوں کے نام کے منت مانا ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں, وہ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیات, ان کی تفسیریں اور علماء کے اقوال ذکر کر دیے ہیں. تو میرا خیال آج کے درس اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام.